جمعرات 19 جون کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری. 23 اور شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ. لیکن کیا ایسی کارروائی ہی کافی ہے؟
There's no policy. War cannot be a policy کہ جی آپ لڑائی کریں بس. وہ تو پالیسی نہیں ہے نا. پالیسی تو ہوگی how to root out extremism from Pakistan.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کے دوران تازہ کارروائیوں میں مزید 23 شدت پسند مارے گئے ہیں. مزید تفصیل آصف فاروقی سے.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ شب گن شپ کوبرا ہیلی کاپٹروں کی بمباری سے 15 شدت پسند ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ 8 ازبک شدت پسندوں کو فوج کے نشانہ بازوں نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ میر علی میران شاہ سڑک پر بم نصب کر رہے تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق بری اور فضائی افواج کے سربراہوں نے ایئر ہیڈ کوارٹر میں ضرب عزم آپریشن میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. ادھر وزیراعظم ہاؤس میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان نے وزیراعظم نواز شریف کو پنجاب میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے.
آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان سے آنے والے پناہ گزینوں کے لیے بنو میں ایک کیمپ قائم کر دیا گیا ہے. البتہ یہاں اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کی حزب اختلاف عوامی نیشنل پارٹی کے قومی اسمبلی کے اراکین نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں متاثرہ شہریوں کے تحفظ کے لیے حکومت کے اقدامات تاحال ناکافی ہیں. ایوب ترین کی رپورٹ.
عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر افراسیاب خٹک نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرستان آپریشن سے بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کی رہائش اور ٹرانسپورٹ کا حکومتی سطح پر کوئی انتظام نہیں ہوا ہے.
ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے پرامن طور پر باہر نکلنے کا راستہ فراہم کریں.
تام تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر محمد اظہر خان جدون کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت آپریشن زدہ لوگوں کی امداد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ وفاقی حکومت نے تاحال متاثرہ افراد کے لیے کوئی امدادی کیمپ قائم نہیں کیا ہے.
طالبان نے پاک افغان سرحد پر تورخم کے مقام پر افغانستان کی حدود میں نیٹو کو سپلائی کے ایک اڈے پر حملہ کیا ہے. افغان سرحدی پولیس کے کرنل محمد حسن نے بتایا کہ حملے میں 37 ٹرکوں کو نقصان پہنچا جو افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے سامان لے جا رہے تھے. افغان پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 3 طالبان حملہ آور ہلاک ہوئے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے الگ ٹاسک فورس بنائی جائے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سپریم کورٹ نے یہ حکم اقلیتوں کے حقوق سے متعلق از خود نوٹس کے فیصلے میں دیا ہے. یہ از خود نوٹس پشاور کے چرچ پر خودکش حملوں اور چترال میں کیلاش اور اسماعیلی فرقوں کو ملنے والی دھمکیوں کے تناظر میں لیا گیا تھا. چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ٹاسک فورس بنائے, وفاق اور صوبوں میں نوکریوں میں اقلیتوں کے کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے, تعلیمی نصاب میں ایسی چیزیں شامل کی جائیں جس سے ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ ملے.
عراق کے وزیراعظم نوری المالکی کی پارٹی کے ایک ترجمان زہیر النہار نے کہا ہے کہ سنی شدت پسندوں کی مزاحمت سے نمٹنے کے بارے میں عراقی حکومت محسوس کر رہی ہے کہ عالمی برادری نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے امریکہ, یورپ اور اقوام متحدہ سے فوجی امداد کی اپیل کی ہے. اس سے قبل عراقی حکومت نے امریکہ سے باضابطہ درخواست کی تھی کہ سنی شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی معاونت کی جائے. امریکہ کی طرف سے ایسی مدد کا واضح جواب تاحال سامنے نہیں آیا. غرب اردن سے اطلاعات ہیں کہ فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان مسلح تصادم ہوا ہے. اسرائیلی فوجی وہاں 3 اسرائیلی نوجوانوں کی بازیابی کے سرچ آپریشن کے لیے موجود تھے جو ایک ہفتے سے لاپتہ ہیں. اسرائیلی فوج نے 30 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے. نیٹو نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد پر مزید فوجی تعینات کر دیے ہیں. نیٹو کے سیکرٹری جنرل آنرش راسموسین نے فوجیوں کی تعداد چند ہزار بتائی ہے اور اسے ایک افسوسناک قدم قرار دیا ہے. ترکی کی ایک عدالت نے 200 سے زائد سابق فوجی افسروں کی رہائی کا حکم دیا ہے جنہیں 2003 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. اس حکم کے نتیجے میں امکان ہے کہ ترک فوجی افسروں کے خلاف مقدمات دوبارہ سنے جا سکیں گے. اور جرمنی کی ایک غار میں دبے زخمی شخص کو ایک محتاط امدادی کارروائی کرتے ہوئے 12 روز بعد زندہ نکالا گیا ہے. تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے.
یوہان ویسٹ ہاؤزر 8 جون کو اس وقت بری طرح زخمی ہو گئے تھے جب وہ جرمنی کے گہرے ترین غار میں پتھر گرنے کے باعث اندر دب گئے. 58 سالہ ویسٹ ہاؤزر ایک محقق ہیں اور ان کے ہمراہ 2 دیگر افراد بھی آسٹریا کی سرحد کے قریب واقع اس غار میں دب گئے تھے. ان میں سے ایک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی جس کے بعد ان کی بازیابی کے لیے امدادی کارروائی شروع کی گئی. ایک ہفتہ طویل اس سفر میں 2 ڈاکٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے. اس مشکل امدادی کارروائی میں کئی مشکلات اور خطرات تھے کیونکہ یہاں غار کے اندر گہرے تنگ راستے ہیں اور آخری 180 میٹر عمودی موڑ سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم جاری کیا ہے کہ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی پولیس فورس تیار کی جائے. اس خبر کی تفصیل آج پروگرام میں شامل ہے ہی، لیکن یہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آئیے اب سیروین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی آج 5ویں روز بھی جاری رہی. شمالی وزیرستان کے مختلف مقامات پر فوجی آپریشن میں تازہ حملوں میں پاکستانی فوج نے 23 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف کو پنجاب میں بالعموم اور لاہور میں بالخصوص کیے گئے حفاظتی انتظامات پر بریفنگ دی گئی ہے، جس پر حملے کی دھمکی چند روز قبل طالبان شدت پسندوں کی جانب سے سامنے آئی تھی. سنیے آصف فاروقی کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق زرتتنگی پہاڑیوں پر فوجی گن شپ کوبرا ہیلی کاپٹروں کے حملے میں 15 سے زائد شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. یہ پہاڑی سلسلے شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کے مشرق میں واقع ہیں. بیان کے مطابق جس جگہ حملہ کیا گیا وہ شدت پسندوں کا مواصلاتی مرکز تھا جو اس کارروائی میں تباہ کر دیا گیا. فوجی بیان کے مطابق پاکستانی فوج کے نشانہ بازوں نے 8 ازبک شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا جو میران شاہ کے قریب سڑک پر بم نصب کر رہے تھے. بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج نے شمالی وزیرستان کے ان علاقوں کا بدستور محاصرہ کر رکھا ہے جہاں شدت پسند روپوش ہیں اور ان کے فوج کے محاصرہ توڑنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں. فوجی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آج سے شمالی وزیرستان کے علاقوں میران شاہ اور غلام خان سے عام شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے. بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج اسلام آباد میں فضائی افواج کے صدر دفاتر کا دورہ بھی کیا اور شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی پر فضائی افواج کے سربراہ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. واضح ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی میں اب تک فضائی حملے ہی کیے جا رہے ہیں جس میں پاکستانی فضائیہ بھی حصہ لے رہی ہے. آج صبح انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان نے وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں پنجاب میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی. اس موقع پر پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف بھی موجود تھے. ایوان وزیر اعظم کے ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ نے وزیر اعظم کو صوبے بھر اور بالخصوص لاہور پر طالبان شدت پسندوں کی جانب سے حملوں کی دھمکی کے بعد ممکنہ خطرات اور حفاظتی انتظامات کے بارے میں تفصیلات بتائیں. آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد.
ایک طرف تو اتوار سے پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی جاری ہے تو دوسری جانب اسی علاقے میں ایک روز پہلے ڈرون حملہ کیا گیا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بدھ کو ہونے والے ڈرون حملے کا شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈرون حملوں کی مذمت کرتا ہے. اسلام آباد سے ارم عباسی کی رپورٹ.
آج اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور اس سلسلے میں عالمی سطح پر عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے ان حملوں کے خلاف کئی اقدامات کیے گئے ہیں. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مولوی فضل اللہ کا مسئلہ افغانستان سے اٹھایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک مل کر ہی انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بریفنگ کے دوران ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکام نے پاکستان کو ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان نے افغان صدر حامد کرزئی سے اور پاکستانی فوج کے سربراہ نے افغان فوج سے رابطے کیے ہیں اور زور دیا ہے کہ سرحدوں کی نگرانی کو بہتر بنایا جائے تاکہ پاکستان کا شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن مؤثر ثابت ہو سکے۔ ترجمان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر خارجہ طارق فاطمی نے کینیڈا کے ہائی کمشنر کو بلا کر طاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے سے متعلق بات کی ہے، لیکن طارق فاطمی اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ تاجکستان کے دورے پر ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں اور مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستانی مشیر خارجہ روس کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر بنانے اور خطے کے امور سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں تسنیم اسلم نے کہا کہ انہیں پاکستان میں کسی تاجک انتہا پسند کی موجودگی کا علم نہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ چین میں 281 پاکستانی قیدی موجود ہیں، جن میں سے 90 قیدی منشیات اور غیر قانونی قیام کے جرم میں قید ہیں، جبکہ ایک پر قتل کا الزام ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ دفتر خارجہ نے عراقی سفیر سے رابطے کیے ہیں اور وہاں کسی پاکستانی کے مشکل میں ہونے یا اغوا ہونے سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عراق میں ان علاقوں میں موجود نہیں ہیں جہاں شورش جاری ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بدھ کو ہونے والے ڈرون حملے کا شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس بارے میں فوجی تجزیہ کاروں کا دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے کچھ اور ہے، اور ان میں ایک بریگیڈیئر سعد محمد ہیں جن سے میں نے اس پوری کارروائی کے بارے میں بات کی۔ ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ شمالی وزیرستان میں جاری جو فوجی آپریشن ہے، اس میں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی میں تمام دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یا صرف چند کو؟
جو مطلب ہے کہ ابھی اندر کی معلومات میرے پاس نہیں ہے، آئی کین اونلی کنجیکچر، وہ یہ ہے کہ دہشت گرد گروپ جو بھی ہو اکراس دی بورڈ اس کے خلاف ایکشن ہوگا، لگتا ایسے ہے۔ افغانستان سے بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، فرن پالیسی ایک اس میں ہے، پیریوڈیکل ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے کچھ اس میں پالیسی میں چینج آ رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو عراق میں ہو رہا ہے اس سے ان کے جو باقی جو ہمسائے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ تو اس طرح افغانستان میں اگر یہ صورتحال آتی ہے 2014 کے بعد یا 2016 کے بعد، اگر بی ایس اے سائن ہو جاتا ہے تو 2016 میں امریکنز فائنلی دل کوئٹ افغانستان، تو وہ اگر اس طرح ایک کیاوس ہو گیا اور ایکسٹریمسٹ دوبارہ اقتدار پہ قابض ہو گئے تو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ تو میرے خیال میں ریشنل تو یہ ہے کہ تھنکنگ کہ جی ابھی افغانستان کی مدد کرنی چاہیے اور اکراس دی بورڈ ان کو ختم کیا جائے، اور جس طرح امریکہ بھی مدد کر رہا ہے، میرے خیال میں ڈرونز وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اکراس دی بورڈ ہوگا۔
لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ نے تو اس بات کی تردید کی ہے کہ ڈرون حملے کا شمالی وزیرستان کے آپریشن سے کوئی تعلق ہے۔
دیٹ از فار پبلک کنزمپشن، وہ میرے خیال میں اس طرح کہتے ہوں گے۔ پہلے جب یہ ڈرونز حملے ہو رہے تھے پاکستان سے جہاز اڑتے تھے، مذمت بھی ہم کرتے تھے، اس کے خلاف بیان بازی بھی ہم کرتے تھے، اڑتے بھی پاکستان سے تھے۔
اب شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں، مثلا سوات کا آپریشن تھا، بڑی فوجی کارروائی تھی، جنوبی وزیرستان میں اس سے پہلے ہو چکے ہیں، 2009 میں اس سے پہلے کئی ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو موجودہ آپریشن ہے ماضی کے آپریشن سے مختلف ہے یا وہی کہانی ہے؟
تقریباً جو انوائرمنٹ ہے وہ تو اس سے ملتا جلتا ہے۔ ادھر ذرا مجھے تھوڑی سی اس میں زیادہ نظر آئے گی سختی، مزاحمت میرے خیال میں زیادہ سخت ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی خاص کر 4-5 ہزار ازبک ہے
جی،
اور 4-5 ہزار الائڈ باقی وہ ہیں، کوئی 8-10 ہزار کے قریب ادھر فارنر ہے، ابھی اس کے پاس جانے کا کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے، ہی ہیز نو ویئر ٹو گو۔ ابھی افغانستان میں امریکنز جاتے ہیں تو امریکنز کے پاس جو مطلب ہے کہ ان کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ اس سے وہ بچ نہیں سکتے, ادھر بھی ان کے اوپر اٹیکس آئیں گے, اپنے ملکوں میں بھی یہ نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے فی الحال کہ وہ کدھر جائیں گے یہاں سے. تو باقی میرے خیال میں تقریباً ان سے ملتا جلتا ہی ہے, کیونکہ ادھر بھی مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے بالکل. جیسے سوات کھو, سوات ہم نے کھو دیا تھا, باجوڑ کھو دیا تھا, ساؤتھ وزیرستان جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو ہم نے کھو دیا تھا.
بالکل. اچھا, جو ماضی کے جو اس طرح کی بڑی فوجی کاروائیاں کی گئی تھیں جس کا بھی ذکر کیا, ان پہ بڑی تنقید یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ٹیریٹری کیپچر کر لی, قبضہ لے لیا زمین کا, لیکن جو شدت پسند تھے, جو دہشت گرد تھے, وہ اور علاقوں میں نکل گئے. تو یہاں اس بار بھی کیا ایسی ہی صورتحال آپ کو معلوم ہوتی ہے؟
مطلب ہے کہ جو سب سے پہلے تو فزیکل سپیس آپ نے لینی ہے نا, وہ تو اشد ضرورت ہے, کیونکہ ایک آپ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے جس کے اندر اس کی تربیت گاہ ہے, سوئسائڈ فیکٹریز بھی ادھر ہی ہیں, ریکروٹمنٹ سینٹرز بھی ہیں, لوگ آتے جاتے بھی ہیں ادھر باقی, تو ایک ان کے پاس ایک جگہ ہے اور ایک اسٹیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے پاس وہاں پر, جدھر وہ پلاننگ کر سکتے ہیں, جدھر وہ ٹریننگ کر سکتے ہیں, جدھر سے وہ اغواب رائے تاوانی باقی کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ وہاں سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ آپ ختم کر دیں گے. جب یہ آن دی موو ہوں گے نا پھر وہ اتنے افیکٹو نہیں رہتے, تو آپ انسرجنسی کو یا ٹیررزم کو مینیجبل لیول پہ لے آئے, جیسے سوات میں لے آئے, باجوڑ میں لے آئے ہیں, بنیر میں لے آئے ہیں.
میں آپ کی بات کاٹوں گی بریگیڈیئر صاحب, سوات کا آپ نے ذکر کیا, لیکن جو ذمہ دار تھے ملا فضل اللہ وہ تو نکل گئے اور بہت بڑے ٹی ٹی پی کے لیڈر بن گئے.
تو مطلب اس کانفلکٹ کا اور اس جو یہ شورش ہے اس کا ایک ریجنل ڈائمینشن بھی ہے. تو جب تک وہ, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پالیسی ہونی چاہیے نا کہ ایکسٹریمزم آپ نے ناک آؤٹ کرنی ہے, اس میں یہ پالیسی جو پاکستان کی پالیسی میں پیراڈائم شفٹ چاہیے کہ ہم یہ پراکسی وارز اور یہ چیزیں وغیرہ جو ہے نا یہ بند کر دیں. جو میں نے پالیسی کا ذکر کیا تھا وہ یہ پالیسی ہونی چاہیے نا, اس کو جب تک آپ ڈیل نہیں کریں گے تو یہ تو آپ شاخ تراشی کرتے رہیں, یہ شاخیں نکلتی رہیں گی. دیر از نو پالیسی, ابھی وار کینٹ بی اے پالیسی کہ جی آپ لڑائی کریں بس, وہ تو پالیسی نہیں ہے نا. پالیسی تو ہوگی ہاؤ ٹو روٹ آؤٹ ایکسٹریمزم فرام پاکستان, ملٹنسی فرام پاکستان. تو وہ جب تک اس کے لیے پالیسی نہیں بنائیں گے, اور وہ پالیسی اگر آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب اب پرزنر آ رہا ہے اس کے ساتھ اب کیا کریں گے.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں علاقے سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے, اور گزشتہ دو دنوں کے دوران 70,000 کے قریب افراد نے محفوظ علاقوں کی طرف رخ کیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
شمالی وزیرستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق آج دوسرے روز بھی مقامی انتظامیہ کی جانب سے میرلی اور میراشاہ کے علاقوں میں کرفیو میں نرمی دی گئی, اور اس دوران سینکڑوں افراد نے خواتین اور بچوں کے ہمراہ علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کی. مقامی لوگوں کے مطابق میرلی اور میراشاہ کے علاقوں میں گاڑیوں کی عدم دستیابی کے باعث لوگ پیدل خواتین اور بچوں سمیت بنو اور آس پاس کے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں. گورنر ہاؤس پشاور کے ایک اعلی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران تقریباً 70,000 افراد نے محفوظ علاقوں کی جانب رخ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چند خاندانوں نے ایف آر بکا خل کے علاقے میں قائم کیمپ میں بھی پناہ لی ہے, جہاں متاثرین کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کر دی گئی ہے. مقامی باشندوں کے مطابق زیادہ تر متاثرین بنو اور آس پاس کے اضلاع کی جانب منتقل ہو رہے ہیں, جہاں وہ اپنے طور پر کرائے کے مکانات رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں. ادھر قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل طاہر اورکزئی نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کو صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کی جانب سے امداد دینے کے اعلانات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا
اس دفعہ نہ صرف یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں تھرو فاٹا سیکرٹریٹ اور ایف ڈی ایم اے, بلکہ پروونشل گورنمنٹ بھی ان کو فیسلیٹیٹ کروا رہے ہیں, وہ جو ان دی شیپ آف کہ ان کو کچھ ہاؤس رینٹ دے دیں, اور رمضان آ رہا ہے تو رمضان پیکج کا بھی انہوں نے کیا ہے. ان ایڈیشن کو ہیلتھ فیسلٹیز, ہیلتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن ملی ہیں کہ جو بیسک ہیلتھ سروسز ہیں وہ آئی ڈی پیز جہاں پہ بھی ہیں وہ ان کو فری آف کاسٹ ملیں گی. جی,
ادھر دوسری طرف شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے بنو آنے والے افراد کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے, جس میں 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں بنو ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں. مرنے والوں میں خواتین اور بچی بھی شامل ہیں. رفعت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور.
اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج بجٹ اجلاس کے دوران وزیرستان آپریشن کا ذکر کم اور لاہور کے گلو بٹ نامی متنازع شخص کا ذکر زیادہ ہوا. بعض ارکان نے اس کی وجہ طالبان کا خوف قرار دیا ہے، جبکہ کچھ کی نظر میں اس پر بحث کے بجائے عملی اقدامات پر بات زیادہ ضروری ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے سنیے ایوب ترین کی رپورٹ.
قومی اسمبلی میں آج بھی بجٹ پر بحث جاری رہا. اس دوران کئی ارکان نے ثانیہ لاہور کے مشہور کردار گلو بٹ کا ذکر کیا، لیکن سوائے اس بے اختلاف کے لیڈر سید خورشید شاہ کے کسی اور نے وزیرستان آپریشن کا نام تک نہیں لیا. اس کی وجہ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے کچھ یوں بتایا.
وزیرستان کا جو ایشو ہے اس پہ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی بولے گا تو بیچارے کا لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو سچ بولے گا اس کی شام کو یا لاش ملتی ہے یا اغوام ہوتا ہے. کوئی اس میں ہمت نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کوئی دہشت گرد وہاں بیٹھا ہے کہ آج سے 3-4 مہینے سے وہ دہشت گرد چلے گئے. وہاں غریب مریں گے، عورتیں مریں گی، عام شہری، اور آگے خبر چل جائے گی ٹھیک ہے جی وہ دہشت گردوں کا صفایا ہو گیا. دہشت گرد تو فضل اللہ چلا تھا سوات سے، وہ پھر طالبان کا امیر بنا اور بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھا ہے. کوئی بڑا آدمی کا اس کا حصہ نہیں بنے گا اور عام لوگ مارے جائیں گے اور حکمرانوں کو کوئی اس پہ فکر نہیں ہے.
تام پیپلز پارٹی کے رکن نواب یوسف تالپور کا کہنا ہے کہ باتیں کرنے کی بجائے اب عملی اقدامات زیادہ ضروری ہیں.
غالباً کم بات آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں اس ٹیررزم کے اوپر اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر کہ لوگ باتیں کر کر کے تھک گئے ہیں. اب اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو عمل کی ضرورت ہے.
جبکہ قومی نیشنل پارٹی کے سینیٹر افراز سیب خٹک نے ارکان قومی اسمبلی کی اس بے حسی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا.
یہ صرف پارلیمنٹ نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں جو بحث ہو رہی ہے، آپریشن پہ توجہ نہیں ہے، آئی ڈی پیز پہ توجہ نہیں ہے، ملک کی سلامتی پہ توجہ نہیں ہے. جو آپ نے کہ خبروں میں گلو بٹ جو ہے وہ سرخی بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیرستان میں ہونے والا آپریشن ملک کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے. پوری سیاسی پارٹیوں کو، میڈیا کو اس پر توجہ دینا چاہیے اور خصوصاً آئی ڈی پیز کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ آپریشن کی کامیابی کے لیے آئی ڈی پیز کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے.
تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر محمد اظہر خان جدن نے کہا کہ وفاقی حکومت نے وزیرستان آپریشن سے توجہ اٹھانے کے لیے گلو بٹ کا ڈرامہ رچایا ہے.
ہمارا یہی مسئلہ ہے قوم کا کہ ایک بڑے مقصد کو ہم چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہی بات بتاؤں کہ یہ کس نے کیا، کیا یہ اپوزیشن نے کیا، یہ پی ٹی آئی نے کیا، یہ جماعت اسلامی نے کیا، یہ پیپلز پارٹی میں نے کیا، یہ حکومت وقت نے خود کر دیا. وہاں پہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، سب لوگ آپ کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں اور آپ جا کے اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑیاں مار رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے، ان کا اپنا امیون سسٹم جو ان کی حفاظت کے لیے ہے وہ انہوں نے خود اپنے مخالف کر دیا ہے. تو ان کو وہ ڈیزیز ہو چکی ہے جس میں امیون سسٹم اپنی باڈی کے مخالف ہو جاتا ہے.
یہاں دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ آج جب قومی اسمبلی میں گلو بٹ کا ذکر ہوا تو جمشید دستی اور وفاقی وزیر مملکت عبد شرلی آپس میں دست و گریبان ہوتے ہوتے رہ گئے. ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد.
آج پاکستان کے وزیر اعظم کو پنجاب میں بالعموم اور لاہور میں بالخصوص کیے گئے حفاظتی انتظامات پر بریفنگ دی گئی. ان مقامات پر حملے کی دھمکی چند روز قبل طالبان شدت پسندوں کی جانب سے سامنے آئی تھی. پروگرام میں آگے چل کر پنجاب کے ایک سابق آئی جی پولیس سے گفتگو شامل ہے، جس میں یہی سوال سامنے رکھا گیا ہے کہ کیا پولیس کی اتنی تربیت ہے، اتنے وسائل ہیں کہ وہ دہشت گرد خطرے اور ممکنہ حملوں سے نمٹ سکے. ریٹائرڈ آئی جی پولیس پنجاب شوکت جاوید سے گفتگو آگے چل کر سنیے گا. ادھر پاکستان کے خیبر صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پشتو زبان کی گلوکارہ گلناز کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا. تفصیل سنیے عزیز اللہ خان سے.
یہ واقعہ پشاور میں صدر کے علاقے کے قریب گلبرگ میں پیش آیا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ چار افراد شاہ سٹریٹ میں گلناز عرف مسکان کے گھر میں داخل ہوئے اور پھر تھوڑی دیر کی بحث کے بعد ان پر فائر کیا. پولیس اہلکار نے کہا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں نے ایک ہی گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گئی تھی اور پھر ہسپتال میں دم توڑ دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ جس وقت گلناز پر فائرنگ کی گئی اس وقت ان کے گھر میں ان کی بہن، بہنوئی اور بھائی موجود تھے. پولیس اہلکار نے بتایا کہ گلناز کے بھائی نے گلناز کے شوہر ارشد پر دعویداری کی ہے، تاہم اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ارشد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پشتو زبان کی گلوکارہ گلناز کی عمر 30 سے 35 سال تک بتائی گئی ہے۔ وہ سٹیج شوز اور نجی پروڈکشن کے تحت ڈراموں میں کام کرتی رہی ہیں، جبکہ شوکیہ گانے بھی گاتی تھی۔ اس گانے پر اور اس طرح کے دیگر بیشتر پشتو گانوں پر گلناز اپنے رقص کا مظاہرہ سٹیج پر کر چکی ہیں۔ انہوں نے کل ایک سٹیج شو میں پشاور میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ نشتر آباد میں سی ڈیز بازار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز نے بتایا کہ گلناز پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی سٹیج پر رقص کا مظاہرہ کر چکی ہیں۔
نہیں، معمول سی تھی، بس مطلب شادیوں میں نہیں تھی، لیکن جو اسٹیٹ ڈرامے میں جتنے ہوئے، دبئی میں جتنے شو ہوئے، اس میں مطلب اسٹیٹ پہ اس نے پرفارمنس کی ہے، ڈانس کی، اور مطلب پشاور میں اس طرح جتنے شو، مطلب ابھی جمعے کو شو تھا اس کا، اور اس میں بھی اس کا پرفارمنس تھا ڈانس کا۔
پشاور میں شو بز سے تعلق رکھنے والے افراد نے بتایا کہ گلناز نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور کوئی ایک سال پہلے دوسری شادی کی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے پشتو زبان کی گلوکارہ غزالہ جاوید کو بھی پشاور کے علاقے ڈبگری میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے۔ اب کھیلوں کی خبریں سنیے منا رانا سے۔
برازیل میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ میں آج جہاں اہم میچ میں انگلینڈ اور یوروگوئے کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، وہاں کولمبیا کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے اور جاپان کا یونان سے ہوگا۔ گروپ ڈی کی ٹیمیں انگلینڈ اور یوروگوئے دونوں کو ٹورنامنٹ میں اپنی پیش قدمی برقرار رکھنے کے لیے یہ میچ جیتنا ناگزیر ہے، کیونکہ دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم کے مینیجر رائے ہڈسن کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم یوروگوئے کے خلاف جارحانہ کھیل کھیلے گی اور ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ اس میچ میں یوروگوئے کے اسٹار کھلاڑی لوئس سوریز بھی کھیلیں گے، جو پچھلے میچ میں زخمی ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ انگلینڈ اور یوروگوئے میں سے آج جو بھی ٹیم ہارے گی وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہوگی، لیکن دفاعی چیمپئن ٹیم اسپین کی تو امیدیں حسرتوں میں تبدیل ہو ہی چکی ہیں، جب کل چلی نے اسے 2-0 سے ہرا دیا۔ عالمی مقابلوں کی تاریخ میں یہ 5th موقع ہے کہ اسپین کا سفر پہلے ہی راؤنڈ میں تمام ہو گیا۔ چلی کی جانب سے پہلا گول 19th منٹ میں ایڈورڈ وارگاس نے کیا، دوسرا گول اسپین کے کپتان اور گول کیپر آئیکر کیسز کی غلطی کے سبب 43th منٹ میں ایرن گوئز نے کیا۔ ورلڈ کپ کے گروپ بی میں دفاعی چیمپئن اسپین کو بری طرح ہرانے والی ہالینڈ کی ٹیم آسٹریلیا سے 2-3 سے جیتی۔ ہالینڈ کی جانب سے آئن رابن، وین پرسی اور میمفس ڈیپے نے گول کیے۔ رابن وین پرسی کو میچ کے دوران آسٹریلی کھلاڑی کے کوہنی مارنے پر پیلا کارڈ دکھایا گیا، اب وہ چلی کے خلاف اگلا میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ آسٹریلوی ٹیم کا سفر عالمی کپ میں اس شکست کے سبب ختم ہو گیا۔ گروپ اے کی ٹیم کیمرون بھی کروشیا سے 4-0 سے شکست کھانے کے سبب ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی۔ پورٹ آف اسپین میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز کے 221 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں 460 رنز پر آؤٹ ہوئی اور یوں اسے 239 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 73 رنز بنائے تھے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کرپشن کا جائزہ لینے والے ٹریبیونل نے بنگلہ دیش کے سابق کپتان محمد اشرف ال پر T20 ٹورنامنٹ میں میچ اور اسپاٹ فکسنگ کرنے پر 8 سال کی پابندی عائد کر دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی منا رانا سے۔ ادھر عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرکاری افواج کے اس وقت سنی شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ تفصیل سنیے گا پروگرام کے اگلے حصے میں، لیکن اب سیروین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران تازہ کاروائیوں میں 23 شدت پسند مارے گئے ہیں. طالبان نے تورخم کے سرحدی مقام پر افغانستان کی حدود میں حملہ کر کے نیٹو کا سامان لے جانے والے 37 ٹرکوں کو نظر آتش کر دیا ہے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے الگ ٹاسک فورس قائم کی جائے. عراقی وزیراعظم کی پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سنی شدت پسندوں کی مزاحمت سے نمٹنے کے لیے عراقی رہنما محسوس کر رہے ہیں کہ عالمی برادری نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. ادھر عراق میں تیل کے سب سے بڑے ذخیرے پر سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شمالی افریقہ میں بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پسندی پورے خطے کا استحکام خطرے میں ڈال رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ ملکی سب سے بڑی آئل ریفائنری کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرکاری افواج کی اس وقت سنی شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے. ادھر عراقی حکومت نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ آئسس کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کرے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے محمد ارسلان سے.
عراق سے آنے والی اطلاعات کے مطابق اس وقت عراق کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پر سنی شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے. فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ آئسس کے بار بار حملوں کے باعث عراقی فوجی پیچھے ہٹ چکے ہیں. عراق میں حالیہ دنوں میں شدت پسند گروپ آئسس نے ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بیجی پر بدھ کی صبح حملہ کیا. بیجی آئل ریفائنری بغداد کے شمال میں تقریباً 200 کلومیٹر دور واقع ہے. اندر پھنسے ہوئے کارکنوں کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں نے ایک رکاوٹ کو اور پھر ایک ٹینک کو تباہ کر دیا. ریفائنری کے کچھ ملازمین کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں نے ریفائنری کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے. واضح رہے کہ ریفائنری میں کام کرنے والے تقریباً 15,000 ملازمین اور 100 غیر ملکی ماہر ریفائنری حدود سے باہر جا چکے تھے کیونکہ منگل کے روز کسی بھی ممکنہ حملے کے پیش نظر کام کو بند کر دیا گیا تھا. بی بی سی کے عالمی امور کے ایڈیٹر جان سمپسن نے کربلا میں حضرت امام حسین کے مزار کے چیف ایڈمنسٹریٹر عبد المہدی کربلی سے بات کی. عبد المہدی کہنا تھا کہ عراق اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہے.
یہ خطرہ بہت زیادہ پھیل سکتا ہے اگر ہم نے اسی وقت اسے نہیں روکا تو, اور یہ خطرہ عراق کے اطراف میں موجود اس کے پڑوسی ممالک تک پھیل سکتا ہے. یہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بنے گا.
دوسری جانب کردش انٹیلیجنس کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں برطانویوں نے شدت پسند تنظیم آئسس میں شمولیت اختیار کر لی ہے. عراق کے شمالی علاقے سلیمانیہ میں کردش کاؤنٹر ٹیروریزم گروپ کے سربراہ لاہور طالبانی کا کہنا ہے کہ جن برطانویوں نے آئسس میں شمولیت اختیار کی, برطانیہ کو ان کی شناخت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے.
ہمارے پاس جو خفیہ معلومات ہیں اس کے مطابق صرف برطانوی شہریت رکھنے والے 400 سے 450 لوگ ایسے ہیں جو آئسس کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہے ہیں, اور اگر ان میں سے صرف 10% افراد بھی بچ گئے تو میں آئسس کے رہنما ابوبکر البغدادی کو جانتا ہوں, وہ ان تمام لوگوں کو برطانیہ میں حملے کروانے میں استعمال کرے گا. اب تک یورپی یونین یا مغربی اتحادیوں کی کوئی بھی مدد مداخلت دیکھنے میں نہیں آئی ہے, مگر ان لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم مقامی فوج کو اسلحہ ہی فراہم کر دیں جو آئسس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں.
ادھر عراقی وزیراعظم نور المالکی کی جماعت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے سربراہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. ظہیر النہار کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری سنی عسکریت پسندوں کی بغاوت کو روکنے کے لیے فوری کاروائی کرے.
The political situation is changing. Prime Minister Maliki has
سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. عراقی وزیراعظم نے سب کے ساتھ ملاقات کی ہے, سنیوں کے ساتھ, کردوں کے ساتھ, سب مل کر چلنا چاہتے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے مزید تبدیلی کے لیے بات چیت کی اور مزید مفاہمت کے لیے بات چیت کی تھی. یہی مسئلہ ہے جو اس وقت جاری ہے, مگر اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے, میرا پیغام عراق کے اپنے تمام سربراہوں کی جانب سے یہ ہے کہ اس وقت سب لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں.
دوسری جانب صدر اوباما نے کانگریس کے سینئر اراکین کو بتایا ہے کہ انہیں عراق میں کسی قسم کی کاروائی کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ ادھر امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے عراقی وزیر اعظم نور المالکی سے فون پر بات چیت میں بتایا کہ امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کے بارے میں غور کیا گیا ہے۔ عراقی حکومت نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے کے دوران عراق کے کئی اہم شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنے والی تنظیم آئیسس سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کرے۔
عراق کی صورتحال پر بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا محمد ارسلان سے۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسے ان بھارتی کارکنوں کے مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے جو عراق کے شہر موصل سے اغوا کیے گئے تھے۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ان اغوا کیے گئے بھارتی شہریوں کے رہائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ اس دوران پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان کارکنوں کے رشتہ داروں نے آج دلی میں وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی اور ان سے اپنے رشتہ داروں کو عراقی اغوا کاروں سے رہا کرنے کی مانگ کرائی۔ تفصیل سنیے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ میں۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ عراق میں جن 40 بھارتی تعمیراتی مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے حکومت ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔
ان سے میری کیول دو التجا ہیں، دو ہی انورودھ ہیں۔ ایک، وہ بھگوان سے دعا کریں، بھائی گرو سے رحمت مانگیں، اور دوسرا ہم پہ بھروسہ کریں اور دھیرج رکھیں۔ ایسی جب پرستی پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت دھیرج کی ہوتی ہے۔ وہ ہم پر وشواس رکھے، ہم کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے اور کوئی کور کسر نہیں چھوڑیں گے۔
یہ بھارتی شہری موصل میں ایک تعمیراتی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ انہیں 3 روز قبل پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ محترمہ سشما سوراج نے کہا کہ عراق میں لڑائی کے سبب حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو بحفاظت باہر نکالا جائے۔
جو بھی گھر کے اندر ہے وہ سرکشت ہے، جو سڑک پر ہے وہ اسرکشت ہو جاتا ہے، وہ خطرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ استھتی سامان ہونے پر ان کو واپس بھارت لانے کی بھی گارنٹی ہم دیتے ہیں۔
اس دوران وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے کہا ہے کہ حکومت نے اغوا کیے گئے کارکنوں کے مقام کا پتہ لگا لیا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ کارکن محفوظ ہیں تو ان کا جواب تھا،
دیر از نو سیفٹی ان کیپٹیویٹی، سیفٹی از وین پیپل آر ان پلیس۔
اکبر الدین کہہ رہے تھے کہ قبضے میں کوئی محفوظ نہیں ہوتا، آدمی محفوظ صرف موافق حالات میں ہوتا ہے۔
دلی سے یہ تھے شکیل اختر۔ ادھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم جاری کیا ہے کہ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس فورس تیار کی جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی کونسل بھی تشکیل دی جائے جو پاکستان کے آئین میں اقلیتوں سے متعلق دیے گئے حقوق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے بنائی جانے والی کونسل کو غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے حکومت کو تجاویز دینے کا اختیار ہوگا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا تو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کسی بھی وقت عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ پشاور میں گرجا گھروں میں ہونے والے خودکش حملوں، ہندوؤں کے مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے کے علاوہ چترال میں کیلاش اور اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو دھمکیاں ملنے کے واقعات سے متعلق از خود نوٹس پر دیا۔ پاکستان کے سیاحتی مقام چترال میں کیلاش اور اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ وہ اسلام قبول کریں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اقلیتیں آزادانہ طریقے سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توہین مذہب کے واقعات میں ابھی تک غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔
لارکانے میں جو 13 تاریخ کو جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ سنگیت، اس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے 1000 بندوں نے آ کے مندر کو آگ لگا دی لارکانے شہر میں، اور وہ ایک لڑکا جو ہے سنگیت ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن، وہ جیل کے اندر قید ہے۔ مگر سیم جگہ پہ 13 مارچ کی جگہ 30 مارچ کو مٹی کے اندر جو ریڑھی جب شہر کے اندر جو مندر کو نقصان رسایا گیا، 5 بندے ایکوز جو پکڑے گئے، چالان ہونے کے باوجود دوسرے دن ان کی رہائی ہو گئی ہے جبکہ انہوں نے مانا ہے۔ وہاں پہ بھی بلیسمی لا کا 295 لگا ہوا تھا، یہاں پہ بھی 295 لگا ہوا ہے، وہاں پہ ضمانت نہیں ہوئی، یہاں پہ ضمانت ہو گئی ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن ہے ہمارے ساتھ وہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ڈسکشن کے بعد کافی بہتری آئے گی۔
سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے جو سوشل میڈیا پر اقلیتوں یا مذہب کے بارے میں نفرت انگیز مواد پھیلاتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ملک میں مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے تعلیمی نصاب میں ایسی چیزیں شامل کرے جس سے ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ یاد رہے کہ اس سال اپریل میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی برطانوی تنظیم مینورٹی رائٹس گروپ انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں ساتویں نمبر پر رکھا ہے جہاں اقلیتوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ کا حکم کہ پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس فورس تیار کی جائے، لیکن اس پر اقلیتی رد عمل کیا ہے؟ لاہور چرچ کے بشپ عرفان جمیل کہتے ہیں،
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ٹاسک فورس بنانے کے لیے کہا گیا ہے تو دعا تو میری یہ ہے کہ وہ ٹاسک فورس بنے اور پھر عملی طور پہ اس کو کام کیا جائے۔ اب بنتے رہے ہیں، اگر نہیں ہوتے رہے تو اس کے لیے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو عبادتی جگہ ہیں ان کی حفاظت ہونا تو ضروری ہے، اور ابھی بھی مختلف پروگراموں پہ جو وہ ہے پولیس آتی ہے، دوسری جو سہولیات ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں، اور یہ اچھا قدم ہوگا اگر اور عبادت کی حفاظت کی جائے اور عبادتوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمیشن میں ابھی تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ وہ رکھیں گے، کیونکہ جس طرح مائنورٹیز ہیں، اگر مائنورٹی کے لوگ ہوں جو اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ پھر ان کو اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ میں کمیشن بنائے گئے ہیں مائنورٹی کے رائٹ کے لیے جو قانون کے مطابق ہیں، تو پھر ان کو ملنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو کمیشن ہے ان کو فالو اپ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی اتنے ٹارگیٹ میں یہ کام دیا گیا ہے تو وہ اس کو فالو اپ کیا جائے کہ وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔
یہ تھے لاہور چرچ کے بشپ عرفان جمیل۔ اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا۔ بلوچ قبائل میں سے ایک بڑے قبیلے مری کے سربراہ اور قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے جنگجیز مری کو آج قبیلے کا نیا نواب بنایا گیا ہے، لیکن بیرون ملک مقیم خیر بخش مری کے دوسرے بیٹوں نے جنگجیز مری کو نواب بنانے کی مخالفت کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نوزد جنگیز مری کو بلوچ قبائل میں سے ایک بڑے اور جنگجو قبیلے مری کے سربراہ کی حیثیت سے پگڑی پہنانے کی تقریب آج کوئٹہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر حکومت کی جانب سے سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مخصوص افراد کے چند ذاتی محافظوں کے سوا قبیلے کے دیگر لوگوں کی جیبوں سے چھوٹی چھوٹی کینچیوں کو بھی نکالا جا رہا تھا۔ سریاب روڈ پر واقع جنگیز مری کی ذاتی رہائش گاہ پر مری قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق وہاں پر موجود قبائلی عمادین نے پگڑی پہنانے کی رسم ادا کی۔ اس حوالے سے میر شاہ زمان مری کا کہنا تھا،
مری قوم کے سب سے بڑے تین شاخ ہوتے ہیں، گزینی، بجارانی اور لوہارانی۔ ان تینوں شاخوں نے باتفاق آج دستار بندی کی ہے، تو بڑے اتفاق سے، بڑے اہتمام سے پوری قوم سندھ سے آئے، کراچی سے آئے، پورے بلوچستان سے آیا، اتنا بڑا پبلک آیا۔
جنگیز مری سن 1955 میں پیدا ہوئے، وہ نواب مری کے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ 90 کی دہائی میں بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور نواب بنگسی کی حکومت میں وزیر بنے۔ دوسری مرتبہ وہ سن 2013 میں اپنے آبائی ضلع کولو سے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اس وقت صوبائی وزیر آبپاشی و برقیات ہیں۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ نواب خیر بخش مری نے ہمیشہ بلوچ قوم پرستی کی سیاست کی۔ انہوں نے پاکستان کے 1973 کے آئین پر دستخط بھی نہیں کیے تھے۔ بلوچ قوم پرستی کی سیاست کی وجہ سے انہیں مجموعی طور پر بلوچ قوم، بالخصوص نوجوانوں میں بڑی پذیرائی حاصل تھی۔ نواب زادہ جنگیز مری اپنے والد کی سیاسی حکمت عملی کے برعکس ریاست پاکستان کے بھرپور حامی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والد انہیں اپنا سیاسی وارث نہیں سمجھتے تھے۔ میر شاہ زمان مری بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بڑے بیٹے کی حیثیت سے نواب بننا ان کا حق ہے۔
نواب صاحب بے شک برملا یہ چیز کہتے تھے، لیکن یہ ایک بلوچی روایت ان کے بڑے بیٹے کی ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا حق تھا۔ ان کو دستار بندی مثال کرنی تھی قوم نے، سو قوم نے کر دی۔
نواب مری بلوچستان کے معدنی وسائل کو بلوچوں کی ملکیت قرار دیتے تھے۔ ان کی مخالفت کی وجہ سے گزشتہ 4-5 دہائیوں میں طاقت کے اصل مراکز کی جانب سے بھرپور کوششوں کے باوجود انہیں کولو سے معدنی وسائل نکالنے کے سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ بلوچستان میں کمپرس جن مسلح کاروائیوں کو مسلح جدوجہد قرار دیتے ہیں، نواب خربش مری کا ان میں سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ افغانستان میں ان کی جلاوطنی کے دوران قبیلے کی بڑی شاخ بجارانی کے بعض عمائدین نے 90 کی دہائی کے اوائل میں کوئٹہ میں جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ نواب مری کو قبیلے کا سربراہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن آج بجارانی قبیلے میں سے ایک اہم شخصیت اور 70 کی دہائی میں مسلح کاروائیوں کے ایک بڑے کمانڈر میر اظہار خان بجارانی بھی جنگیز مری کی دستار بندی کی تقریب میں شریک تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نواب خربش مری کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے، اب ان کے بیٹے کے حامی بننے کے محرکات کیا ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
اس وقت ٹھیک ہے بات تھا، وہ بات ابھی کچھ حد تک ناراضی دی ہیں، اتنا نہیں ہے کہ آپس بات نہ کریں۔
1990 کی دہائی میں مری قبیلے کی تقسیم کو قوم پرستوں کی جانب سے اقتدار کے اصل مراکز کی ایک سازش قرار دیا گیا تھا، لیکن اس تقسیم سے بظاہر نواب خیروش مری کی حیثیت پر کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا، بلکہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کی گرفتاری کے بعد ان کی پذیرائی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں نواب خیروش مری خود نوابزادہ جنگیز مری کو اپنا سیاسی اور فکری جانشین نہیں سمجھتے تھے، وہاں ان کے بیرون ملک مقیم چار بیٹوں نے بھی ان کو نواب بنانے کی مخالفت کی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ان کے بیٹوں کے جو بیانات سامنے آتے رہے ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ جنگیز مری کو سرکار کی ماں پر نواب بنایا گیا ہے۔ ان میں سے بعض نے نواب مری کی موت کے حوالے سے بھی جنگیز مری پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں، اس لحاظ سے وہ اپنے خاندان میں متنازع بن گئے ہیں۔ تاہم میر اظہار خان بجارانی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائیوں کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔
وہ خود جانتے ہیں اپنے مرضی ہیں، خیالات ہیں، اس کا خیالات اور ہیں، اس کے خیالات اور ہیں۔ میں تو خوش ہوں کہ وہ اس سردار کے شامل ہو، ساتھ دے مریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر وہ نہیں آئے، وہ اپنے خیالات ہیں تو وہ اپنی مرضی ہے، ہمارا لوگ ضرور اس کا بولے گا کہ ساتھ آئیں بات کریں، وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا پیغام بھیجے گا کہ سب آئیے اکٹھا ہو بیٹھے۔
نواب خربش مری کی وجہ سے حکومتوں بالخصوص طاقت کے اصل مراکز کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگیز مری قبیلے کا نواب بننے کے بعد ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں گے یا نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور جیسے کہ آپ نے ابھی پروگرام میں سنا، آج پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک اہم سیکیورٹی بریفنگ دی گئی، جس میں ان کو پنجاب میں بالعموم اور لاہور میں بالخصوص کیے گئے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن اب جب شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری ہے، تو دہشت گردوں نے پاکستان کے شہروں اور دیگر مقامات پر حملے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی پولیس اور پنجاب کی پولیس اس خطرے سے اور ممکنہ حملوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہی سوال میں نے سامنے رکھا پنجاب کے سابق آئی جی پولیس شوکت جاوید کے۔
پولیس والے بٹس اینڈ پیسز میں جب بھی ان کو کوئی چیلنج اس طرح کا ملا ہے، وہ اس چیلنج میں پورے اترتے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات لاہور، کراچی یا راولپنڈی وغیرہ میں ہوئے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ ٹریس ہو چکی ہے اور اس کے ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔
اچھا،
وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ عدالتوں سے ان کو سزائیں ہوئیں یا نہ ہوئیں۔ تو اس صورتحال میں اگر پولیس کو چند ایک بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں، جن میں پہلی چیز جو ہے وہ رسائی ہے ٹیکنیکل انفارمیشن کی، کہ جو ٹیکنیکل انفارمیشن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے ٹیلی فونوں کے سلسلے میں، کالر لوکیشن، کالر کے کا جو اس کا لاگ ہے اس کی، اور جو بات چیت ٹیررسٹ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پولیس کو فائدہ ہوگا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، بلکہ برڈن کم ہو جائے گا ہماری وفاقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا، کہ وہ جو ٹائم اس کام پر سرو کرتی ہیں اسی وقت کو اور اسی ریسورسز کو وہ ادھر کے لیے استعمال کر سکیں گی جہاں پر کہ پولیس کی رسائی نہیں ہے۔ میری مراد شمالی وزیرستان یا اس سے ملحقہ علاقے ہیں جہاں پر کہ فوجی آپریشن چل رہا ہے۔
تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟
اس میں رکاوٹ جو ہے وہ مرکزی حکومت کا فیصلہ ہی ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہدایات جاری کرنی ہے، کیونکہ لا کے تحت مرکزی حکومت ہی یہ نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کس کس ادارے کو حاصل کرنے کی قانونی طور پر اجازت ہے.
اچھا.
تو اگر وہ نوٹیفائی کر دیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹس کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے سیلز ہیں وہ یہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں, تو میرا خیال میں اس سے بہت بڑی مدد مل جائے گی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو. دوسرا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پولیس ڈپارٹمنٹس نے اپنا سوارٹ اسکواڈز یا کریک اسکواڈز جو ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں. جیسے پنجاب پولیس میں ایلیٹ پولیس ہے اور ایلیٹ پولیس اچھی خاصی ٹرینڈ ہے. ان کو ہمارا جو اسپیشل سروسز گروپ ہے پاکستان آرمی کا, انہوں نے ٹرینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم نے ان کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت غلط کی ہوئی ہے, اور آج کل یہ تمام ایلیٹ پولیس جو ہے وہ وی آئی پی ڈیوٹیز پر لگی ہوئی ہے.
اچھا.
اگر ان تمام کو وہاں سے نکال لیا جائے اور وہ وی آئی پی ڈیوٹی نارمل پولیس یا پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے کر دیا جائے, تو یہ فورس جو ہے ہمیں ایک پنچ کی شکل میں اویلیبل ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہو, تو ہم فوج کو یا پیراملٹری ٹروپس کو تکلیف نہ دیں کہ وہ یہاں بھی آ کے دو محاذوں پر لڑائی کریں. تو اگر یہ پنچ اپنے پاس پولیس ڈپارٹمنٹس محفوظ رکھیں تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے. اور ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو پولیس کی لیڈرشپ ہے اس کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا. پولیس کی لیڈرشپ کو بالکل فرنٹ سے آ کر اپنے ٹروپس کو لیڈ کرنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب لیڈرز سامنے آتے ہیں اور وہ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں لیڈ کرنے کی, تو اس ڈائریکشن کے وقت جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ رسپونڈ کرتا ہے.
اچھا, تو آپ نے پولیس کی لیڈرشپ کی بات کی. ابھی جو یہ ایک واقعہ ہوا ہے لاہور میں جو بہت متنازع بنا ہے, منہاج القرآن سیکرٹیریٹ سے رکاوٹیں ہٹانے کا, جس میں 8 سے زیادہ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں, تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کاروائی کیا ضروری تھی, اور کیا اس میں کچھ ایسا ہے جو پولیس کی مجبوری تھی جو جس کا عوام کو میڈیا کو نہیں بتایا گیا؟
میرا خیال میں یہ بہت ان ٹائملی ایکشن ہوا ہے, کیونکہ ایک طرف جب کہ فوج اس وقت نبرد آزما ہے ان کے ساتھ, ٹیررسٹوں کے ساتھ, ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, تو اس وقت اس طرح کے چھوٹی چھوٹی پریارٹیز کو پس پشت ڈالنا چاہیے تھا. اگر کوئی ایسی انکروچمنٹس تھیں جن کو کہ ریموو کرنا ضروری تھا, تو یہ ٹائم جو ہے اس کے لیے سلیکشن وہ مناسب نہیں تھی.
تو یہ پولیس مورال کے لیے دھچکا ہے.
یہ پولیس مورال کے لیے بھی دھچکا ہے, پولیس کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہے, کیونکہ لوگ سسپینڈ بھی ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور ان جانوں کو ہم واپس نہیں لا سکتے, اور یہ خام خام ایک ہم نے ادھر بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت اپنے لیے کھڑی کر لی ہے.
اچھا شوکت جاوید صاحب, 2008 سے تقریباً 2010 تک لاہور میں کافی دہشت گرد حملے ہوئے, مناور ٹریننگ اکیڈمی پہ حملے, اور یہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی بس پر حملہ, جیسے ایف آئی اے کے دفاتر پر حملے. اس وقت سے اب تک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی تربیت بہتر ہوئی ہے؟
دیکھیں جی, پولیس کی تربیت کا ایک شعبہ ایسا ہے جو کہ جس میں ہم بہت لیک کرتے ہیں اور اس میں بہت پیچھے ہیں. پولیس پر نہ تو ان کو تفتیش کا صحیح طریقہ کار کا علم ہے, نہ یہ فورنزکس کو ابھی یوز کرنے کا ان میں ٹرینڈ ہے, گو کہ پنجاب حکومت نے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ فورنزک سائنس لیب جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے, لیکن پولیس والے ابھی اس کاموں کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, اور یہ ٹریننگ دی جانی ان کو بہت ضروری ہے. یہ جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا, ان واقعات سے بھی محکمہ پولیس نے یا ان ارباب اختیار نے جو کہ اس طرح کے ڈیسیجنز لینے والے تھے, انہوں نے میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں سیکھا, اور معاملہ جوں کا توں ہے. پولیس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس اسی طرح سے ہے. پولیس میں ابھی تک پوسٹنگز ٹرانسفرز جو ہیں وہ ارباب اختیار کے ویمز کے اوپر ہوتی ہیں, اور اس میں میرٹ کا مناسب خیال نہیں رکھا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ڈیو اٹینشن پولیس کی ٹریننگ کو دی جانی چاہیے, وہ ٹریننگ حاصل کرنے سے وہ ابھی تک محروم ہے.
ٹھیک ہے. اچھا شوکت جاوید صاحب, جنوبی پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا ایک طرح سے گڑھ ہے, ان کے ٹھکانے ہیں ادھر, تو جنوبی پنجاب میں جو شدت پسند ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دو طرح سے یہ دہشت گردی اس وقت ہے. ایک تو انسرجنسی ہے. انسرجنسی وہ ہے جو کہ فاٹا میں ہو رہی ہے, جو کہ بلوچستان میں ہو رہی ہے, جو کہ پہلے سوات میں ہو رہی تھی, جہاں پر کہ زمین کے اوپر قابض ہو گئے تھے وہ لوگ جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. اور یا جو کہ کچھ علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہ جو پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں ہے یہ دہشت گردی کی ایک قسم ہے, یہ انسرجنسی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر رہ رہا ہے اور اس کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس نے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا اور وہ عام لوگوں کے اندر ہی چھپا بیٹھا ہوا ہے. ایسے دشمن کو تلاش کرنے کے لیے انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور رول جو ہے انٹیلیجنس کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. رہی بات جنوبی پنجاب کا کوئی گڑھ ہونے کا, تو ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ جو یہ بتا سکیں کہ جنوبی پنجاب دہشت گردی کا گڑھ ہے, کیونکہ جو لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں ابھی تک دہشت گردی کے واقعات میں ان میں سے بہت کم کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. ان اس ریشو سے جس ریشو سے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اور اگر 30% آبادی سمجھی جائے کہ جنوبی پنجاب میں ہے تو وہ 30% لوگ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے جنہوں نے دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں.
اچھا,
اسی طرح سے جو لوگ خود کش دھماکوں میں انوالو تھے یا جو خود کش دھماکے کرنے والوں کے معاون تھے یہاں پہ, ان ساروں کا جب پتہ کیا گیا تو اس سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ ان کے 90% سے زیادہ لوگ صرف محسود قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور محسود قبیلہ جنوبی پنجاب میں نہیں رہتا. اور کچھ 10% لوگ ایسے ہیں جو کہ محسود قبائل سے نہیں تھے اور وہ دیگر قبائل سے تھے. تو اس حساب سے ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں مدارس کی جو تعداد ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے آؤٹ آف پروپورشن ہے. وہاں پہ مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس میں دیوبندی مدارس کی تعداد اور بھی زیادہ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ کہا جائے کہ وہ ان کا کوئی گڑھ بن گیا ہے یا وہاں پہ کچھ علاقہ ان کے قبضے میں ہے یا وہاں پہ کوئی انسرجنسی ہو رہی ہے, تو اس طرح کے شواہد ابھی تک تو کوئی ایسے سامنے نہیں آئے.
ٹھیک, اچھا آخر میں یہ سوال ہے کہ اب جب شمالی وزیرستان میں فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور شہر کو کس نوعیت کا خطرہ ہے؟
دیکھیں جی, انہوں نے خود کہا ہے دہشت گردوں نے یا تحریک طالبان نے کہ ہم اسلام آباد, لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں حملے کریں گے, اور یہی ان کا طریقہ کار ماضی میں بھی رہا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے, خواہ وہ سوات میں ہو خواہ وہ فاٹا کے کسی بھی ایجنسی میں ہو, تو اس کا وہ جواب جو ہے وہ آپ کے سیٹلڈ ایریے میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد ان جگہوں پر دیتے ہیں. اس چیز سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور اس چیز کا خطرہ بالکل موجود ہے, لیکن اس خطرے کو اوور کم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے تمام ریسورسز کو یکجا کر لے اور تمام غیر ضروری ڈیوٹیوں سے پولیس کو اجتناب کرے اس وقت, تو اس چیز کو فار دی ٹائم بینگ وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. رہی بات لانگ ٹرم کی, تو تمام دنیا میں شہروں کے اندر پولیسنگ اور کرمنل جسٹس سسٹم, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے اور انہی کو یہ کرنا چاہیے. اور اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا نیو یارک اور واشنگٹن میں, تو اس کے بعد بہت بڑا ایک ریسکیو آپریشن وہاں کرنا پڑا, اور اس ریسکیو آپریشن میں اور اس کے بعد ایک تفتیش کے جو عمل میں ایک بھی سولجر استعمال نہیں کیا گیا وہاں پہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹ سے. آپ کے فائر فائٹرز اور ریسکیو آپریٹرز جو تھے وہ بوسٹن سے لے کر لاس اینجلس تک اکٹھے کیے گئے اور ان سے کام لیا گیا, اور اسی طرح سے نیو یارک کی جو پولیس تھی اس نے ایف بی آئی کے ساتھ مل کے, سی آئی اے کے ساتھ مل کے اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس تمام نیٹ ورک کو ٹریس کیا جو اس کے ذمہ دار تھے. تو یہی صورتحال ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے یہاں پہ, بات بات پر فوج کو بلانا, بات بات پر پیراملٹری فورسز کا یوز کرنا, یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے کام چلاتے رہے تو یہ دیر پا نہیں ہوگا اور یہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا.
بات بات پر فوج کو بلانا مناسب نہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے خطرے اور شدت پسندوں کے ممکنہ حملوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کی تربیت اور صلاحیتوں پر بات کر رہے تھے پنجاب کے سابق انسپکٹر جنرل پولیس شوکت جاوید, جو پاکستان میں کرائم برانچ اور خفیہ ایجنسی آئی بی میں بھی کام کر چکے ہیں. پاکستان میں حکومت کی دہشت گردی سے جاری لڑائی اور شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی, یہ تھا آج سیربین کا اہم موضوع. اور آخر میں ایک اور طرح کے مقابلے اور جنگ کی بات کرتے ہیں فٹ بال کی دنیا میں. آج انگلینڈ اور یوروگوائے کا میچ ہوگا فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے میں. اس پر رپورٹ لگی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ پر جس میں شہ سرخی یہ ہے کہ ورلڈ کپ انگلینڈ اور یوروگوائے کے مابین بقا کی جنگ۔ برازیل میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران آج جہاں بڑا میچ ہے وہ انگلینڈ اور یوروگوائے کی ٹیموں کے مد مقابل ہے، اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ کون باہر ہے اور کون رہے گا ورلڈ کپ میں۔ تفصیل دیکھیے گا bbcurdu.com پر۔ اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر، پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں، اسٹوڈیو مینیجرز ہمارے تھے اسرار الحق اور کیٹی ہیرس۔ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران تازہ کاروائیوں میں مزید 23 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے عام شہریوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے الگ ٹاسک فورس بنائی جائے۔ عراق میں تیل کے سب سے بڑے ذخیرے پر فوج اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم نوری المالکی کے پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراقی رہنما محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عالمی برادری نے سنی مزاحمت سے نمٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شمالی افریقہ میں بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پسندی پورے خطے کا استحکام خطرے میں ڈال رہی ہے، اور مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے روحانی پیشوا سمیت مزید 13 رہنماؤں کو موت کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔